نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور علماء کی نصیحتیں ہم بار بار سنتے ہیں، آج بھی مولانا نے مختصر گفتگو کی جس میں ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنی زندگی میں سنتوں کو لاؤ، اب یہاں اس وقت ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جس کا خیال ہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں. اب بیان ایسے مجمع کے سامنے آیا اور ایسے مجمع کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا جس مجمع میں ایک جماعت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں ہیں، اور دوسری جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہیں، تو پہلے ان سے نمٹتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں ہیں. تو پورے بیان کو اس نیت سے سن لیتے ہیں کہ ہمیں تو اس پہ عمل کرنا ہے نہیں، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی سے عمل کر رہے ہیں. جن کے چہروں میں داڑیاں ہیں، جن کا لباس سنت طریقے کے مطابق ہے، جو دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے، شکل و صورت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سنت والے لوگ ہیں، تو انہوں نے تو اس نقطۂ نظر سے سن لیا بیان کہ الحمدللہ ہمارا تو اس بیان پہ عمل ہے، ہم تو سنت والے لوگ ہیں. تو اس بیان سے ان کی زندگیوں میں کتنا فرق آئے گا وہ آپ خود بخود سمجھ لیجئے. جنہوں نے اسی نقطۂ نظر سے سنا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو ہماری زندگیوں میں ہے، بے اہم بات ہے کہ نہیں، ہماری زندگیوں میں تو سنتیں ہیں اور وہ اندر اندر خوش ہو رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جن کی زندگیوں میں سنتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور ان کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آتا ہے کہ مولانا نے بہت اچھا بیان کیا اور اللہ کرے کہ ان لوگوں کو توفیق مل جائے. دیکھو میرے بھائیو، یہ باطن کی جو روحانی حالتیں ہوتی ہیں نا، جب تک ان پر ہماری نظر نہیں جائے گی اس وقت تک ہماری دن میں ترقی نہیں ہوگی. تو اس طبقے سے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کل سنتیں زندگی میں آ گئی ہیں؟ کل سنتیں، ٹوٹل سنتیں زندگی میں آ گئی ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے کہ ہاں ٹوٹل سنتیں آ گئی ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر جواب یہ ہے کہ ٹوٹل سنتیں نہیں آئی ہیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی آئی ہیں کتنی نہیں آئی ہیں. زیادہ آ گئی ہیں یا زیادہ نہیں آئی ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ 50% سے زیادہ 50% سے زیادہ سنتیں میری زندگی میں آ گئی ہیں, پھر بھی اسے کوشش کرنی چاہیے. وہ جو 40% باقی ہے, 30% باقی ہے, 20% باقی ہے. اور اکثر کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں, 50% سے کم ہی آئی ہے. تو پھر ہم مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سنتیں آ گئی ہیں؟ اس لیے اس طبقے کی خدمت میں میری گزارش ہے, جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ گیا ہے یا ہماری زندگیوں میں سنتیں آ گئی ہیں, کہ آپ اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں. اور جن جن سنتوں کے بارے میں معلوم ہو یا معلوم ہوتا چلا جائے, ان سنتوں کو زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. وہ طبقہ جن کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں, ان کا سوچنے کا زاویہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو دین سے دور ہے, ہم سے سنتوں پر عمل ہو نہیں سکتا, اس لیے مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں. دیکھو شیطان کیسے ہمارے ذہنوں پہ کام کرتا ہے. جن کی زندگیوں میں دو چار سنتیں آ گئی ہیں, بہت مبارک, بہت بڑی چیز. ایک سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر. میں کوئی تنقیص نہیں کر رہا ہوں, اللہ بچائے اس سے, سنت اللہ اکبر. ایک سنت کی قیمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر. اگر کسی کو پوری دنیا کی سلطنت مل جاوے لیکن اس کی زندگی میں سنت بالکل نہ ہو, اور دوسرے کو ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جاوے, تو یہ ایک سنت پر عمل کرنے والا اس سے بہتر ہے جس کے پاس پوری دنیا کی سلطنت ہے. لیکن بس اسی پر ہم خوش ہو کر کے بیٹھے رہے کہ یہ چینج آ گیا ہے, یہ چینج آ گیا ہے, یہ چینج آ گیا ہے, یہ چینج آ گیا ہے. یہ غلط بات ہے. ہر چھوٹی بڑی سنت کو زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو. اور یہ ہوگا کب؟ جب علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے, جب علماء کرام کی سنتوں پر لکھی ہوئی اچھی اچھی کتابوں کو پڑھیں گے, تو ہمیں پتا چلے گا کہ سنتیں کیا کیا ہیں, تو مزید سنتوں کو زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق ملے گی. اور وہ طبقہ جو سنتوں پر نہیں ہے اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو دین بہت مشکل, یہ نہیں ہوگا ہم سے, داڑھی ہم سے نہیں رکھی جائے گی, زمین پہ دسترخوان بچھا کر ہم سے کھانا نہیں کھایا جائے گا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ ہمارے لیے مشکل, تو اس طبقے کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر یاد رکھ لو کہ موت بھی بہت مشکل ہوگی, اور قبر بھی بہت مشکل ہوگی, اور حشر بھی بہت مشکل ہوگا, اور حساب بھی بہت مشکل ہوگا, اور پل صراط بھی بہت مشکل ہوگا, اور جنت میں داخل ہونا بھی بہت مشکل ہوگا. آپ اگر یہی ذہن لے کر بیٹھتے ہیں کہ دین مشکل ہے, دین مشکل, تو آگے کی ساری چیزیں مشکل ہیں. آپ اگر جنت میں داخلے کو, پل صراط سے گزرنے کو, حساب کو, حشر کو, قبر کو آسان بنانا چاہتے ہیں, تو اس مشکل کو اختیار کرنا ہی پڑے گا اور اس کڑوے گھونٹ کو پینا ہی پڑے گا. اس کڑوے گھونٹ کو نہیں پیئیں گے اور اس مشکل کو سے دور رہ کر آسان زندگی گزاریں گے یہاں یہاں, تو آگے ساری مشکلات آئے گی. اور یہاں اگر اس آسانی کو چھوڑ کر مشکل یہاں کی برداشت کریں گے تو آگے سارے آسانی ہی آسانی ہوگی. یہ سوچو تو صحیح کہ سنتیں کیا ہیں. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کا شوق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، تو ہے ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال کہ نا 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 یہ تو ایسے ہی بات ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو اس کو مانتا نہیں ہے؟ ہر مسلمان مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بہتر چہرہ اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اتنی مدہوش ہو گئی ان کے حسن و جمال میں کہ ہاتھ میں پھل تھا اور چھری تھی، بجائے پھل کاٹنے کے انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم ہماری انگلیاں کاٹ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہی ہے، اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تو اس سے بہت بڑھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ لواحق زلیخہ لو رأینا جبینہ لآثرن قطع القلوب علی الایدی، کہ اگر زلیخہ کی سہیلیاں مصر کی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے سینوں کو چیر کر دلوں کو کاٹ دیتی. انتہائی درجے خوبصورتی اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ خوبصورتی داڑھی کے ساتھ تھی یا داڑھی کے بغیر؟ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ خوبصورتی داڑھی کے ساتھ تھی یا داڑھی کے بغیر؟ ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ داڑھی والا تھا، اور دوسری طرف ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کاٹ چھانٹ منڈوانے کا کام نہیں کریں گے وہاں تک چہرہ خوبصورت نہیں بنے گا. دیکھو عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا ہے. دیکھو میرے بھائیو، یہاں سے عزم لے کر کے جاؤ کہ ہمیں سنتوں کو ہماری زندگیوں میں لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم پر چلنا ہے. آپ جو کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہے، آپ جو کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے یہ جذبہ لے کر جانا چاہیے کہ اب سے ایک کام بھی ان کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک دم سے نہیں تو کم سے کم کہ نا اب مقصد بنائیں گے اور روزانہ ایک چیز میری زندگی میں آئے گی، روزانہ نہیں تو ہفتے میں، چلو بھائی اور رخصت دے دیتے ہیں ہفتے میں نہیں. تو یہاں ایک شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی زندگی میں مہینے میں ایک نئی چیز نہ آئے. بھائی مہینے میں ایک چیز، اب یہاں سے اٹھ کر کے جاؤ، جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو اپنے آپ کو دین سے دور سمجھتے ہیں وہ بھی، یہ تہیا کر کے جاؤ کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز میری زندگی میں ہر مہینے آنی چاہیے. یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، دیندار طبقہ ہر علاقے میں، آپ حضرات ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک الگ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ الگ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر علاقے میں دینداری کی کچھ علامتیں ہیں. تو اس علاقے کے لوگ اتنی چیزیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے طبقے میں ہم دیندار ہیں. مثال کے طور پر ایک طبقے میں ایسا ہے کہ گھر سے ٹی وی نکل گیا تو یہ دین کی علامت ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگ گئے تو یہ دین کی علامت ہے, اور تبلیغ میں لگ گئے تو یہ دین کی علامت ہے. تو جس کو بھی دیندار بننا ہوگا وہ یہ تین کام کر لے گا. تین کام کر لے گا تو اندھوں میں کانا سردار, باقی لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہے, باقی نماز نہیں پڑھتے, باقی جماعت میں نہیں جاتے, تو سبھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دیندار ہے. تو وہ بہت دیندار ہے تو اب دوسرے کو دیندار بننا ہے تو یہ پوری شریعت کو نہیں دیکھتا, وہ انہی تین کاموں کو دیکھتا ہے کہ ان تین کام کی وجہ سے یہ دیندار ہو گیا ہے تو میں بھی انہی تین کاموں کو کر لوں. لیسٹر کا ماحول الگ, باٹلی کا ماحول الگ, ڈیوزبری کا ماحول الگ, واپی کا ماحول الگ, دمن کا ماحول الگ, بھوریا کا ماحول الگ, بمبئی کا ماحول الگ, ہر علاقے میں کچھ دینداری کی علامتیں ہوتی ہیں. یہ دیندار لگ رہا ہے, یہ دیندار لگ رہا ہے, یہ دیندار لگ رہا ہے, دیندار. تو ہمیں بھی جب شوق ہوتا ہے دیندار ہونے کا تو اس میں جو چیزیں وہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار. اور پھر اندر سے تعلی بھی آ جاتی ہے کہ میں بہت دیندار, میں بہت دیندار, میں بہت دیندار. اب یہ تعلی آ جاتی ہے کہ میں بہت دیندار اور باقی سب بیکار. یہ شراب پینے والے, زنا کرنے والے, جوا کھیلنے والے سے زیادہ بدتر ہے کبر. یہ کبر جو ہے بڑائی. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, بارش کا موسم تھا, نیچے سے نالا بہ رہا تھا, نالا پانی. تو اس پانی کے اندر پرانے زمانے میں گٹر وغیرہ کی سسٹم نہیں تھی, تو اس میں پاخانہ پیشاب وہ بھی بہتا ہے گاؤں کا. اور وہ نالے کے اوپر گزرنے کے لیے ایک بہت بڑا لکڑا رکھا ہوا تھا, اسی پر سے گزرتے تھے. بچپن میں ہم نے بھی ایسے پول دیکھے اور اس پر سے دوڑتے ہوئے بھاگ جاتے تھے. اب تو بہت سوچنا پڑتا ہے اس پر سے گزرنے کے لیے, وہ پریکٹس نہیں رہی نا, عادت نہیں رہی. اور اب ایسے نظر بھی کماتے ہیں. تو ادھر سے وہ بزرگ جا رہے تھے, سامنے سے کتا آ رہا تھا, کتا بھی اسی پر سے گزر رہا ہے, بزرگ بھی, اور راستے میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. نیچے سے نالا بہ رہا ہے, بارش کا موسم ہے. اب کتا نیچے اترے تو یہ گزر جاوے, یہ نیچے اترے تو کتا گزر جاوے. تو اللہ تعالی شانہ نے ایک کرامت ظاہر کی اور بزرگ نے اس کتے سے بات کی, کرامت ظاہر کی, کتے سے بات کی. اور کتے سے یہ کہا کہ دیکھ تو مکلف نہیں ہے, میں مکلف ہوں. مکلف کا معنی یہ کہ میرے ذمے کچھ احکام ہے جنہیں پورا کرنا ضروری ہے, اور تیرے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں مکلف ہوں, تو مکلف نہیں ہے. تو اگر اس نالے میں اتر جائے گا اور تیرا بدن گندا ہوگا تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن میں اگر نالے میں اتر گیا, میرا بدن گندا ہو جائے گا, کپڑے گندے ہو جائیں گے, تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑے گا, اور غسل کرنے کے بعد یہ کپڑے بدلنے پڑیں گے, دھونے پڑیں گے. تو ہی اتر جائے تاکہ میں گزر جاؤں. اللہ اکبر. سامنے کون ہے؟ ایک کتا ہے. کتا, کتے کے بارے میں دل میں حقارت کا آ جانا کہ یہ گھٹیا ہے اور میں آلہ ہوں, اس کا وبال کیا ہے وہ سنیے. کتے کے بارے میں, میں آلہ اور یہ کتا گھٹیا, اس کے بارے میں کیا ہے وہ سنیے. اور پھر اسے اندازہ لگائیے کہ میرے ذہن میں اگر آ جائے کہ میں آلہ اور یہ گھٹیا, میں آلہ اس لیے کہ میں مولانا ہوں, میں آلہ اس لیے کہ میں امام ہوں, میں آلہ اس لیے کہ میں یوں ہوں اور یوں ہوں, اور یہ گھٹیا ہے, عام آدمی ہے. میں آلہ اس لیے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے اور یہ گھٹیا اس لیے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. میں آلہ اس لیے کہ میں ٹوپی اور امامہ پہنتا ہوں اور یہ گھٹیا اس لیے کہ اس کے سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہے. یہ جو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ گھٹیا اور میں آلہ, یہ گھٹیا اور میں آلہ, اور ہوتا ہے ایسا. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں. یہ جو ہمارے یہاں پیری مریدی ہے, ہمارے دیوبندی اکابر اور بزرگوں کے یہاں, اس پیری مریدی میں کیا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ سے بیعت ہو کر مرید ہوتا ہے, اور مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سے میں آپ کا پیشنٹ ہوں اور آپ میرے ڈاکٹر ہیں, آپ میری رہنمائی کیجئے اور میرے دل کی بیماریوں کا علاج کیجئے. یہ ہے پیری مریدی. دعوت کھلانا، ہدیے دینا، تحفے دینا، خدمتیں کرنا، یہ پیری مریدی نہیں ہے. یہ پیری مریدی تو دوسروں کو مبارک ہے جو دنیا دار ہیں، جو لوٹتے ہیں اپنے مریدوں کو، جو اپنے مریدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مریدوں کو غلام بناتے ہیں، مریدوں کو نوکر بناتے ہیں. وہاں پیری مریدی مریدوں سے لینے کے لیے ہے، اور یہاں پیری مریدی مریدوں کو دینے کے لیے ہے. وہاں پیری مریدی مریدوں سے دنیا لینے کے لیے ہے، اور یہاں پیری مریدی مریدوں کو آخرت دینے کے لیے ہے. اس لیے مشائخ کو بھی تلاش کرو، اچھے مشائخ، ہمارے عقیدے کے مشائخ، اور ان سے بیعت ہو جاؤ، اور بیعت ہو کر کے تعلق جوڑو، اور ان سے دین سیکھو. یہ باطنی بیماریاں ایسے ہی نہیں جاتی، باطنی بیماریاں ایسے ہی نہیں جاتی. اسی لیے بڑے بڑے اکابر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، ان سب کے پاس شیخ تھا. یہ سب بیعت ہوئے تھے، اور بیعت ہو کر کے اپنی اصلاح کرائی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت اونچے مرتبے پائے. تو بزرگ نے یہ کہا کہ تو اگر اتر جائے گا تو تو مکلف نہیں ہے، تجھے نماز پڑھنی نہیں ہے، تیرا بدن ناپاک ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر اتر گیا میں مکلف ہوں، کپڑے گندے، بدن گندا. تو ادھر سے کتے نے جواب دیا، اللہ یہ کرامت ظاہر ہوئی. کتے نے یہ کہا کہ اگر آپ فرماتے ہیں تو اتر جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں. آپ اگر فرماتے ہیں تو اتر جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں، مگر میری ایک بات سن لیجیے آپ، اس کے بعد فیصلہ کیجیے. آپ اگر اس نالے میں اترے تو آپ کا بدن گندا ہو جائے گا، اور آپ کا کپڑا گندا ہو جائے گا. تین مرتبہ دھوئیں گے پاک ہو جائے گا. لیکن اگر میں اتر گیا اور میرے اترنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں کچھ ہوں، کہ کتے سے میں نے بات کی اور کتے کو میں نے نیچے اتارا اور میں گزر گیا، اگر آپ کے دل میں کچھ ہوں کی گندگی آ گئی، تو سات سمندر کے پانی بھی اس ناپاکی کو نہیں دھو سکیں گے. اب میرے بھائیو، جو دیندار طبقہ ہمارا ہے، جس کو دیندار سمجھا جاتا ہے، صرف اس مجمع میں نہیں، ہر جگہ کے اوپر نمازیں ہیں، داڑھی بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، دعوت و تبلیغ میں جانا بھی ہے، عمرے اور حج کے لیے جانا بھی ہے، خدمتیں بہت کرتے ہیں لوگوں کی، خیرات بھی بہت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان سب کے ساتھ ہم اپنے دل کی حالت کو دیکھیے، نیتیں کیا ہوتی ہیں. واہ واہ کی، واہ واہ کی نیت، واہ واہ کی نیت، کہ ہمارے گاؤں والے ہمیں کچھ سمجھے گے، واہ 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 واہ. شادیاں بھی بڑی بڑی اسی لیے کرتے ہیں کہ واہ واہ ہو. شادیوں میں ہزاروں کا خرچ، کیوں بھائی؟ واہ واہ. ہزاروں گٹر میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ واہ واہ سے تو کچھ نہیں ملتا. ہزاروں خرچ کر کے آپ سونے کی ایک ڈلی لاتے، چاندی کی ایک ڈلی لاتے، تو ضرورت کے موقع پر اگر بیچتے تو کچھ ملتا بھی آپ کو. یہ واہ واہ کو کہاں بیچنے کے لیے جائیں گے؟ آ کچھ نہیں رہا ہے، جا رہا ہے سب کچھ. دل میں میل ایک دوسرے سے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں. بڑا بننے کے لیے آدمی سب کچھ کرے گا، اس کی گردن مارے گا، اس کی گردن مارے گا، اس کی گردن مارے گا، اس کی ٹانگیں کھینچے گا، اس کی ٹانگیں کھینچے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس پر بہت تہمت لگائے گا، اس پر تہمت لگائے گا. یہ ہماری دینداری نہیں میرے بھائی. تو مولانا نے ہمیں متوجہ کیا ہے سنتوں کی طرف، تو سنتوں کی طرف بھی آؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، کوشش کرو میرے بھائیو، ایک ایک سنت آنے لگے، اور سنتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ بھی زندگی میں آ جائے، نمازیں بھی آ جائیں، فرائض بھی، سنتیں بھی آ جائیں، واجبات بھی آ جائیں، فرائض بھی آ جائیں. فرائض اور واجبات تو اہم ہیں، ان کے بغیر تو سنتوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا قیامت کے دن. مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی پانچ وقت کی نماز بہت مشکل، فجر کے لیے اٹھنا بہت مشکل، عشاء بہت مشکل، تو چلو بھائی آپ سے ایسا کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ذرا نل کھول کر کے ہاتھ دھو کر کے کھا لیا کرو, سنت پہ تو عمل کرو, یہ تو مشکل نہیں ہے نا. بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. پانی پینے کا وقت آئے تو بسم اللہ, پانی سے فارغ ہو جائے الحمدللہ, کیا مشکل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو, ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے دل میں دھیرے دھیرے نور بڑھے گا, جس کے نتیجے میں یہ مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. بڑا کام نہیں, چھوٹے تو کرو جو آسان ہے. اور موت کی بے فکر کرو اور اپنے دلوں پر بھی محنت کرو. مشائخ کے پاس اٹھو بیٹھو, دعوت و تبلیغ میں بھی اپنا وقت لگاؤ. یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں, دعوت و تبلیغ میں بھی اپنا وقت دینا ہے, وہاں سے جذبہ پیدا ہوگا. علماء کے پاس بیٹھیں گے وہاں سے علم ملے گا, مشائخ کے پاس ملیں گے ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری اصلاح ہوگی. یہ سارے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے, دلہا دلہن میں خوب محبت نصیب کرے, دونوں خاندانوں میں اس نکاح کو محبت کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس خوشی والے دن میں بھی اور اس کے بعد بھی موت تک دلہا دلہن کو, دونوں خاندانوں کو اور ہمیں بھی خوشی دینے والے کو ناراض کرنے والے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب, صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, سیئات کو معاف فرما, ہمیں گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے. تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, ہم ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندگیوں میں لائیں گے. الہ العالمین ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, اس ارادے کو پکا بنا دے. الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرا نبی تجھے بہت محبوب ہے, الہ العالمین ہمارے دلوں میں بھی انہیں بہت زیادہ محبوب بنا دے, ان کے ہر ہر طریقے کو بہت زیادہ محبوب بنا دے. یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والا بنا دے, زکات ادا کرنے والا بنا دے, زینا شراب جوئے فلم بد نظری سے بچنے والا بنا دے. ہمارے دلوں کو الہ العالمین حسد سے, کینے سے, بغض سے, تکبر سے, بڑائی سے الہ العالمین پاک فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں کامل مسلمان بنا دے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین موت کو حسن خاتمہ والی بنا دے. الہ العالمین قبر کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین حشر کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما, بغیر حساب کے پر صراط پر سے بجلی کی طرح گزار کر جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جمع فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما, خوب مودت عطا فرما, انہیں انس والی, الفت والی, رحمت والی زندگی عطا فرما, اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین انہیں آپس میں محبت عطا فرما. الہ العالمین نافرمانیوں سے بچا لے. اس نکاح کو الہ العالمین تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے, دین میں تکمیل کا ذریعہ بنا دے, دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا دے, اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین ان دونوں کو بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے, مفسدین کے فساد سے, بلاؤں سے, آفات سے, بلیات سے, ہر قسم کے منفی اثر سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین انہیں متقیوں میں شامل فرما, ان کی ہونے والی اولاد کو متقیوں میں شامل فرما, ان کی نسلوں کو متقیوں میں شامل فرما, انہیں بھی ان کی اولاد کو بھی دونوں خاندانوں کے لیے الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جتنی دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سارے اوصاف سے ان دونوں کو متصف فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما, ہم بہت گندے ہیں, سست ہیں, غافل ہیں. الہ العالمین ہم ارادہ تک نہیں کر سکتے. الہ العالمین ہم دعاؤں پر آمین تک نہیں کہہ سکتے. الہ العالمین تو نے اگر دستگیری نہیں فرمائی تو الہ العالمین ہلاکت یقینی ہے. دستگیری فرما, مدد فرما, دستگیری فرما, مدد فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین غیر مسلموں کو بھی عافیت عطا فرما. الہ العالمین دنیاوی و اخروی دونوں قسم کی سرخروئی انہیں بھی عطا فرما, مسلمانوں کو بھی عطا فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ظالمین کا خاتمہ فرما, اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما. الہ العالمین دنیاوی اخروی ساری خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.